يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله.
ایک مرتبہ فرض کی گئی ہے وہ ہے حج. نماز آپ پانچ وقت پڑھتے ہیں, روزہ سال میں 30 دن رکھتے ہیں, زکوٰۃ, اور لیکن حج وہ واحد عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ, زندگی میں ایک مرتبہ جو حج جس پر واجب ہوتا ہے وہ حج اسلام کہلاتا ہے. حج اسلام تین قسموں پر ہے. حج اسلام تین قسموں پر ہے. ایک حج تمتع, ایک حج قران, اور ایک حج افراد. جیسا کہ آپ سے ذکر کیا, حج قران, حج افراد, حج تمتع. ہمارا جو وظیفہ ہے وہ حج تمتع ہوگا. حج قران اور حج افراد ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو کہ مکہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں. 88 کلومیٹر سے دور رہنے والوں کو جو لوگ آفاقی کہلاتے ہیں ان پر حج تمتع ہے, اور جو لوگ 88 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں ان پر حج قران اور حج افراد واجب ہوتا ہے. حج تمتع سے پہلے میں چاہوں گا ایک سرسری طور سے آپ کو حج افراد اور حج قران کا خاکہ بھی بیان کر دیا جائے. حج قران جو کہ وہاں کے لوکلس کے اوپر واجب ہوتا ہے, اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنے ساتھ قربانی لے کے ساتھ چلتا ہے. اس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتے ہیں. عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص مکہ جلدی پہنچ جاتا ہے تو وہ عمرہ ادا کرے گا, اور جب تک کہ حج نہیں کر لیتا اس کا عمرہ کا احرام بندھا رہے گا. عمرہ تمتع کے ضمن میں ایسا نہیں ہوتا ہے. حج قران کے اندر عمرے کا احرام باندھا, اور ساتھ ساتھ جب تک کہ حج نہیں کر لیں گے حاجی کے ساتھ احرام باندھا رہے گا. عمرہ کیا, حج کیا, قربانی دی, حج قران ختم ہو گیا. یہ ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو کہ 88 کلومیٹر کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں. دوسرا ہے حج افراد. حج افراد بھی 88 کلومیٹر کے اندر رہنے والوں پر واجب ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ یہ کہ وہ خواتین اور وہ حضرات جو کہ حج تمتع کا احرام باندھ کر کے آئے ہیں اور کسی مجبوری کی بنا پر حج تمتع نہیں کر سکے, یعنی وہ لوگ یا تو دیر سے آئے یا وہ خواتین جو کسی مجبوری کی بنا پر حج تمتو ادا نہیں کر سکتی, تو وہ لوگ حج افراد کی طرف عدول کر جاتے ہیں. عدول کا مقصد یہ کہ اس طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی نیت حج تمتو کی جگہ اب حج افراد ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں یوں دوں کہ ہم لوگ عرفات روانہ ہوتے ہیں 8 تاریخ کو, 9 تاریخ کو عرفہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص مکہ دیر سے پہنچتا ہے تو اس کے اوپر کیونکہ واجب ہے کہ عمرہ تمتو بجا لائے, اب عمرہ تمتو بجا لانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر وہ عمرہ تمتو ادا کرتا ہے تو اس کا عرفات کا وقوف باطل ہو جاتا ہے. عرفات کے وقوف کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ واحد حج کی عبادت ہے مناسک کے اندر جو کہ سال میں صرف 6 گھنٹے کے لیے, یعنی عرفات کا وقوف ہوتا ہے زوال سے لے کر کے غروب تک, یعنی اتنا مختصر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے مکہ کے اندر اور وہ چاہتا ہے عمرہ تمتو بجا لائے تو اس کا عرفات کا وقوف خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ وہ حج افراد کی طرف عدول کر جائے. تو وہ حضرات جو کہ مکہ دیر سے پہنچتے ہیں ان لوگوں کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ حج تمتو کی جگہ حج افراد بجا لاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ خواتین جن کے مجبوری کے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وہ عمرہ تمتو بجا لاتی ہیں اور عمرہ تمتو کا انتظار کرتی ہیں تو عرفات کا وقوف جاتا ہے, ان خواتین کو بھی اجازت ہے کہ وہ خواتین عدول کر سکتی ہیں حج افراد کی طرف. حج افراد اور حج قران سرسری طور سے یوں بتایا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے, اس کا تعلق آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگ 88 کلومیٹر سے باہر رہتے ہیں, آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا تعلق ہے صرف اور صرف حج تمتو سے, کیونکہ 88 کلومیٹر کے دور رہنے والے جتنے بھی خواتین حضرات ہوتے ہیں ایران سے, پاکستان سے, افغانستان سے, انڈیا سے اور دیگر ممالک 88 کلومیٹر سے باہر رہتے ہیں, اس وجہ سے ان تمام عالمین کرام پر حج تمتو واجب ہوتا ہے. وہ لوگ حج تمتو ہی کی نیت کرتے ہیں. اب حج تمتو کی نیت کرنے والے جتنے افراد ہیں ان کے لیے 5 میقات ہیں. وہ افراد جو کہ آفاقی ہوتے ہیں, جو 88 کلومیٹر کے سے دور رہنے والے ہوتے ہیں, وہ ہم آپ ہوتے ہیں. 88 کلومیٹر سے پہلے 5 میقات آتے ہیں. یہ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر حاجی پہلے احرام باندھتا ہے. مکہ کا حج کا پروٹوکول یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر احرام کے مکہ کے حدود میں داخل ہو. اس کے لیے ہر صورت سے احرام باندھنا واجب ہے. احرام باندھ کر کے, یعنی اللہ کا دیا ہوا وہ لباس آپ کو پہننا ہے, تب آپ لوگ داخل مکہ ہوں گے. تو 3 دائرے ہوتے ہیں. پہلا دائرہ ہوتا ہے میقات والا. آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کو میقات پہ پہنچ کر کے احرام باندھنا ہے اور اس کے بعد داخل ہوں گے. 5 میقات ہیں. ہم میقات سے شروع کرتے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس لیول کے اوپر, کیونکہ ابھی آپ کی پہلی کلاس ہے, آپ لوگوں کے لیے ہر چیز نئی ہے, تو انتہائی نیچے آ کر کے بہت ہی یعنی کہ چھوٹی یعنی بیسک چیزوں سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہر شخص سمجھ سکے, اور کلاس کے بعد بغیر کسی تکلف کے کوئی چیز پوچھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے, کیونکہ بعد میں یعنی مشکلات ہوتی ہیں, اس وجہ سے ابھی پوچھنا ضروری ہوگا لیکن کلاس کے بعد. ان میقات کے اندر ہم دیکھتے ہیں, پہلے ہمارا میقات ہے جوفہ. جتنے بھی افراد کراچی سے یا پاکستان سے یا دیگر ممالک سے جاتے ہیں سعودی عرب, ان کے اندر انڈیا, پاکستان, ایران, افغانستان, ان لوگوں کو پہلے جدہ جانا پڑتا ہے. جدہ سے جو حضرات بھی جائیں گے ان کو جوفہ میقات سے سابقہ پڑتا ہے. جوفہ میقات وہ میقات ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے, ایرانیوں کے لیے اور انڈین دوسرے دیگر ممالک, یہ ہم لوگ پہلے جدہ پہنچتے ہیں. جدہ کیونکہ میقات کے اندر ہے اور تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر حرم میں داخل ہو رہا ہے, مکہ میں داخل ہو رہا ہے, تو ہر صورت سے وہ احرام پہن کر کے داخل ہوگا. ایئرپورٹ جدہ چونکہ احرام اس کے میقات کے اندر ہے تو ہم لوگ پہلے جدہ سے جوفہ جاتے ہیں بائی بس، جو ہر سال جو طریقہ کار رہتا ہے کاروان عالی یاسین کا اور دیگر کاروانوں کا، پہلے ہم لوگ جاتے ہیں جدہ، جدہ ایئرپورٹ سے ہم لوگ جائیں گے جوفہ. جوفہ یہاں سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جدہ سے جوفہ 220 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ لوگ بس میں بیٹھ کے جائیں گے، تقریباً سوا دو گھنٹے میں پہنچیں گے جدہ سے جوفہ. جب آپ جوفہ پہنچیں گے تو جوفہ پہنچ کر کے آپ نے احرام پہننے کی نیت کرنی ہے، اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. لیکن جوفہ پہنچ کر کے ایک مسجد ہے، وہاں پر باقاعدہ غسل وضو کرنے کے بعد مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ لوگوں کو سب کو نیت کرائیں گے. ایک ہے جوفہ جس کا فاصلہ مکہ سے 187 کلومیٹر ہے، جدہ سے 220 کلومیٹر ہے، اور جوفہ کا یا حرم کا فاصلہ 187 کلومیٹر ہے. اس کے بعد دوسرا میقات آتا ہے ذو الحلیفہ یا مسجد شجرہ. یہ میقات مدینے سے آنے والوں کے لیے، مدینے سے جب لوگ، دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہماری فلائٹ جاتی ہے ڈائریکٹ مکہ جاتی ہے، یا ہماری فلائٹ جاتی ہے مدینے. اگر ہم مکہ جاتے ہیں تو مکہ جانے کے لیے ہم کو جدہ سے جوفہ جانا پڑتا ہے، اور اگر مدینے جاتے ہیں تو مدینے میں 8 روز قیام کرنے کے بعد ہم لوگ مسجد شجرہ یا ذو الحلیفہ، بیر علی پہلے ہوا کرتا تھا کنواں، مولا کے نام پر وہ بند کر دیے گئے ہیں، اس سے بھی پہچانا جاتا ہے، مسجد شجرہ جاتے ہیں، وہاں احرام کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں. اس کا فاصلہ مدینے سے 10 کلومیٹر ہے، اور ذو الحلیفہ مسجد شجرہ کا فاصلہ 400 کلومیٹر یہاں تک ہے مکہ تک. 400 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو تقریباً 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں عام طور سے. 6 گھنٹے میں آپ لوگ ذو الحلیفہ سے مسجد شجرہ سے داخل ہوں گے احرام پہن کر کے. دو میقات ایسے ہیں جس کا تعلق ہم آپ سے ہے. جتنے بھی ادھر کے ممالک ہیں، جو لوگ جدہ فلائٹ کے ذریعے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں، وہ لوگ جوفہ جائیں گے، اور وہ لوگ جو مدینے پہنچتے ہیں وہ جاتے ہیں مسجد شجرہ. ہمارا آپ کا تعلق صرف انہی سے رہے گا. باقی جو دیگر میقات ہیں وہ جیسے یلملم ہے، یمن سے جو لوگ آتے ہیں، یلملم 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 130 کلومیٹر یہاں سے فاصلہ ہے یلملم، یعنی یمن سے جتنے آنے والے ہوتے ہیں وہ یہاں پہنچیں گے میقات پر، میقات پر پہنچ کر کے احرام تبدیل کریں گے، پھر اندر داخل ہوں گے. اس کے بعد قرن المنازل، طائف ہے، ریاض ہے، یا جتنے خلیج کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کا یہ فاصلہ ہے، یہ قرن المنازل، وہ لوگ یہاں سے داخل ہوں گے. قرن المنازل 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ لوگ جو کہ مکہ ہی میں، جو کہ سعودی عرب میں رہنے والے ہوتے ہیں، جو خلیج کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے قرن المنازل ہے. پھر آتا ہے وادی عتیق، ذات عرق، وہ لوگ جو کہ عراق کے ذریعے، عراق کی طرف سے آتے ہیں، نجد کی طرف سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ وادی عتیق یا ذات عرق. یہ 5 میقات ہیں، ان میقات پہ پہنچ کر کے احرام تبدیل کیا جائے گا، احرام کی نیت کی جائے گی، اور پھر ہم لوگ داخل مکہ ہوں گے. یہ پہلا دائرہ ہوتا ہے، 410 کلومیٹر سے لے کر کے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تقریباً منیمم ہے 410 کلومیٹر، اور میکسیمم ہے 410 کلومیٹر، اور منیمم ہے 80 کلومیٹر. یہ میقات سے ہر ایک کا سابقہ پڑتا ہے. میقات کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ہمارا دوسرا سابقہ پڑتا ہے حرم سے. حرم مکہ کے اطراف میں جو پاک و پاکیزہ تقدس سے بھرپور سرزمین ہے وہ حرم کہلاتی ہے. حرم آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جب خانہ کعبہ اللہ جل شانہ نے نیچے فرشتوں کے ذریعے بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک خیمہ نورانی بھیجا. وہ نورانی خیمہ قندیل کے ساتھ یہاں پر، جہاں کہ اس وقت خانہ کعبہ ہے، وہاں نصب کیا گیا تھا. اس کی روشنی جہاں جہاں تک گئی، اس کی روشنی جہاں جہاں تک گئی، وہ حرم کہلایا گیا. یہ حضرت ابراہیم کے دور سے لے کر کے آج تک، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد سے جتنی چیزیں وہ تو ہمارے علم میں، اس سے پہلے طوفان نوح میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ علم میں نہیں ہے. لیکن یہ جو بھی جتنے بھی حرم کے حدود ہیں یہ حضرت ابراہیم نے جگہ جگہ نشان لگائے تھے حرم کے حدود میں. یعنی حرم اگر دائرہ لیا جاتا ہے تو 127 کلومیٹر کا دائرہ ہے حرم کا. یعنی خانہ کعبہ کو ایک سرکل کیا جائے تو 127 کلومیٹر نکلتا ہے, اور اس کا رقبہ حرم کا یہ چھوٹا دائرہ کہلاتا ہے, یہ چھوٹا میقات کہلاتا ہے, یہ مکہ والوں کا میقات کہلاتا ہے. جو حرم بھی ہے مکہ والوں کا میقات بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ اس کا فاصلے مختلف ہوتے ہیں. اندر کا جو رقبہ ہے یہ 550 کلومیٹر کا ہے. بنیاد آپ کو یوں فراہم کریں کہ ہر چیز جب آپ کرتے ہیں, عمرے سے لاکھوں لوگ کرتے ہیں, حج لاکھوں لوگ کرتے ہیں, لیکن معرفت کے بغیر حاجی آپ آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں حرم کیا ہے, میقات کیا ہے, ذوالحلیفہ کیا ہے, اور دیگر جو جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے اتنا علم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ عمرہ مفردہ یا حج کر کے آ گئے. یہ 500 کلومیٹر کا اس کا رقبہ ہے. ہر ہر جگہ جیسے یہ میقات اوپر کا پتا ہے, یہ یہاں کا میقات ہے ان لوگوں کا جو کہ خانہ کعبہ کے گرد رہتے ہیں خانہ. ان لوگوں کو اگر عمرہ کرنا ہوتا ہے تو یہ حرم کے حدود میں جاتے ہیں. مختلف جگہوں سے مختلف فاصلے ہیں. اگر ہم یہاں سے فاصلہ دیکھنا شروع کریں کہ یہ آپ کا حجر اسود ہے, یہ جنوب کے اندر ہے, یہاں سے عرفات سیدھا جاتا ہے, ایک ہے اس کا اینڈ ہے عرفات کی طرف 22 کلومیٹر. حرم کا میں ایریا بتا دوں, حرم 22 کلومیٹر عرفات کی طرف ہے, اور اس کے بالکل الگ یہاں پر یعنی رکن یمانی کی طرف یہ حرم کا الگ فاصلہ ہے. یہ حدیبیہ ہے, یعنی جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی, صلح حدیبیہ بیت الرضوان, جو لوگ تاریخ سے آشنا ہیں ان کے علم میں ہے. یہ تقریباً یہ بھی 22 کلومیٹر ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نخلا ہے, اس کے بعد جورانہ ہے, اس کے بعد تنیم ہے, اس کے بعد یہ آپ کا یہ عرفات آتا ہے. یہ اطراف میں یعنی 5 کونے اور ہیں جو کہ یہاں کے میقات بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کا مختلف فاصلے ہیں. یہ فاصلے آپ کے ذہن میں یوں رہیں کہ ہم لوگوں کو بار بار اگر عمرہ کرنا پڑتا ہے تو جیسے ہی ایک عمرہ کر لیا تو دوسرا عمرے کے لیے ہم جائیں گے مسجد تنیم, جو کہ حرم کا آخری حد ہے, اور وہاں سے احرام باندھ کر کے داخل ہوتے ہیں مکہ میں. پانچوں یہ تو احرام ہے مکہ والوں کے, لیکن سابقہ سب کا کون سا پڑتا ہے, یا تو جورانہ پڑتا ہے یا مسجد تنیم, دو جگہوں سے سب کا سابقہ پڑتا ہے. ایک تو آپ کا میقات کا بتا دیا کہ آپ کا میقات میں جوفا کا یا شجرہ کا سابقہ پڑے گا. جب آپ لوگ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ایک عمرہ کر لیں گے, جب دوسرا عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کا سابقہ مسجد تنیم سے پڑے گا یا جورانہ سے پڑے گا. یہ قریب ترین میقات ہیں ان لوگوں کے جو مکہ والے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا پہلا سرکل ہوا میقات کا, دوسرا ہمارا سرکل ہوا حرم کا. یہ دو سرکل ہم نے عبور کیے. اب ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف. آپ ایک پھر بتا دوں, پہلا ہمارا میقات ہو گیا بڑا والا میقات, یہ بڑا سرکل, اس کے سارے مختلف فاصلے ہیں, ڈسٹنسز ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا حرم کا ہو گیا فاصلہ. تیسرا ہمارا آتا ہے سرکل مسجد الحرام کا. مسجد وہ مسجد ہے جہاں کے اگر کوئی شخص اس مطاف میں نماز ادا کرتا ہے تو اس میں 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے. پھر سوچیں آپ, یہ تمام متفقہ علیہ, کسی خاص مسئلہ کی بات نہیں ہے, تمام کے تمام جتنے بھی لوگ حج کرتے ہیں ان کا متفقہ علیہ فیصلہ ان کی کتابوں میں ان کو بتایا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے. 1,00,000 گنا کو اگر آپ یوں کنورٹ کر دیں, عام مساجد میں پڑھی ہوئی نمازیں 55 سال 6 مہینے 20 دن بنتے ہیں. اگر آپ نے ایک نماز یہاں پڑھی تو عام مسجدوں میں اس کا لیول ہوا 55 سال 6 مہینے 20 دن. اس قدر یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ نماز واجب تو رہے گی اپنی جگہ, لیکن کس قدر اہمیت کی حامل ہے مسجد الحرام میں نماز ادا کرنا, وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اب آپ تیسرے سرکل میں داخل ہوئے ہیں, وہ مسجد الحرام ہے. میری عام طور سے کلاس میں ذرا مختلف الگ ہٹ کر کے میں گفتگو کرتا ہوں, اور یہ جو عمرہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ کر کے آتے ہیں, لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ عام طور سے بتائی نہیں جاتی چیزیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سا آپ لوگ توجہ سے سنیں, انشاءاللہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کام آئیں گی. مسجد الحرام میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا یہ تھرڈ جو دائرہ ہے تو یہ آپ دیکھیں ہمارا جو مطاف ہے تو 88,000 meters کے اوپر ہے. 88,000 meters پہ مطاف ہے جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں, جہاں بتایا جا رہا ہے کہ 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے. یہ آپ کا یہ سارا علاقہ, یہ جتنا بھی یہ مطاف کا علاقہ ہے سب, یہاں نمازیں جتنی ادا کی جا رہی ہیں یہ مطاف کے حوالے سے ہیں. یہ آپ کے تینوں دائرے مکمل ہوئے میقات کے, حرم کے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اور آگے بڑھنے میں ہمیں یہ خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ پر آپ آئے ہیں تو خانہ کعبہ کو تفصیل سے بتانے سے پہلے ہم نے یہاں آ کر کے عمرہ مفردہ ادا کرنا ہے, لیکن ابھی ہم وہاں رک گئے ہیں, عمرہ مفردہ ادا نہیں کر رہے ہیں. پہلے ہم سمجھ تو لیں ہم کہاں جا رہے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا لیول کیا ہے, اس کی وقت کیا ہے, اس کا تقدس کتنا ہے, اس کی حرمت کیا ہے. یہ تمام چیزیں جب معرفت کے ساتھ ہم پھر ادا کر پائیں گے. سب سے پہلے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی بے ساختہ نگاہ حجر اسود سے پڑتی ہے. خانہ کعبہ میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے, میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ. خانہ کعبہ میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب شیعہ کاروان داخل ہوتے ہیں, جب شیعہ کاروان داخل ہوتے ہیں اور یہ مسجد الحرام کے ان کونوں پر ہر حاجی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ نگاہ نیچی کر کے چلیں, کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص خانہ کعبہ کو بھرپور انداز میں دیکھتا ہے, جیسے ہی دیکھتا ہے اور کوئی دعائیں مانگتا ہے تو اس کی 3 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. پہلی مرتبہ آپ جائیں گے خانہ کعبہ کو دیکھیں گے, آپ کی 3 دعائیں جو بے ساختہ منہ سے نکلیں گی قبول ہو جائیں گی. خانہ کعبہ میں جانے سے پہلے پورے کاروان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نگاہ نیچی کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, تاکہ جب بیچ سے سارے پلر ہٹ جائیں خانہ کعبہ بالکل سامنے آپ کے آ جائے, اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بھرپور طریقے سے خانہ کعبہ. وہاں جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہمارا کوئی شیعہ کاروان داخل ہوتا ہے وہ ایک شور گریے کا وہ ایک ایسا ہنگام ہوتا ہے کہ لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا ہو گیا, رونے کے اندر تو آپ کو پتا ہے ہم لوگ, اور جو گریا اور جو دلی کیفیات ہوتی ہیں اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے وہ بیان سے باہر ہوتی ہیں. ایک بے ساختہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں, آپ لٹرلی اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن اس کی ہیبت ایسی ہے خانہ کعبہ کی, ایسی ہیبت ہے اللہ کے گھر کی کہ آدمی الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کیا جا سکے. آپ لوگوں کو خانہ یہ مسجد حرام کے کسی کونے سے جہاں سے, یعنی عام طور سے باب عمرہ سے یا کسی اور باب شیبا سے کہیں سے بھی آپ کو داخل کیا, وہاں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا کہ تمام کے تمام کاروان والے اپنی نگاہیں اونچی کریں, جیسے ہی نگاہیں اونچی کی آتی ہیں تو اس کے بعد بے ساختہ لوگوں کا گریا ہوتا ہے, شور ہوتا ہے, اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں. اور جو جہاں نگاہ پڑتی ہے سب سے پہلے وہ ہے حجر اسود. حجر اسود نگاہ پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ ہم آتے ہیں یہاں, دعائیں پڑھتے ہوئے آتے ہیں آنے بعد حجر اسود. حجر اسود وہ جگہ ہے جہاں کے طواف شروع کیا جاتا ہے. طواف ایک, طواف کا مطلب ہے 7 شوط 7 چکر, شوط کا مطلب ہے چکر, 7 چکر پر مبنی ایک طواف ہوتا ہے. یہ جو حجر اسود سے لکیر جاری ہے صفا کی طرف, یہ دیکھیے لکیر ہے یہاں سے, یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے طواف کرنے کا. حجر یہاں پر ابھی آپ نے حجر اسود کو نہیں چوبنا ہے, ابھی کچھ نہیں کرنا ہے. آپ داخل ہوئے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں اور ساتھ ساتھ نیت کریں اور داخل, کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا یا عمرہ تمتو کا طواف شروع کرتا ہوں واجب قربتن یا قربتن اللہ. یہاں سے آپ آگے بڑھے کہ حجر اسود سے بالکل متصل ہے ملتزم. یہ ملتزم کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جو 2 میٹر کا فاصلہ ہے, لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ملتزم یہ ہے. یہ جو باب کعبہ کے نیچے جو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے, لوگ سمجھتے ہیں وہ ملتزم, ملتزم وہ نہیں, بلکہ ملتزم یہ ہے کہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جو 2 میٹر کا فاصلہ ہے, تقریباً 3 بلاک آتے ہیں, یہ ملتزم ہے. اگر کوئی بھی عالم دین سے کوئی پوچھے یا خانہ کعبہ کی معرفت رکھنے والے سے پوچھے کہ اس پورے حرم میں سب سے زیادہ متبرک جگہ کون سی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو ہر شخص بے ساختہ کہے گا کہ یہ ملتزم, یہ مقام امام حسین علیہ السلام. مولا حسین جب بھی اپنا مصلی رکھتے تھے تو یہاں پر ملتزم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگتے تھے, گریا کرتے تھے, دیوار سے چمٹے رہا کرتے تھے. یہ مقام امام حسین اس کے بعد سے بن گیا. یہ ابھی آپ لوگ جائیں گے جلدی جائیں گے مرد حضرات سے خصوصی طور سے آپ کو موقع ملے سب طرف چھوڑ کر کے اپنا طواف مکمل کرنے بعد یہاں پر دعائیں مانگنے کے لیے. جو دعائیں آپ کی رکی ہوئی ہیں, جو دعائیں ٹھہری ہوئی ہیں, آپ یقین کریں, یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں مانگے دعا قبول ہوگی آپ کے. جیسے ہی ملتزم سے ہم آگے بڑھتے ہیں, یہ باب کعبہ, باب کعبہ یہاں یہ مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے. یہ مقام امام زمانہ, اس کی بھی اہمیت یہ ہے کہ بھال دعائیں تو خانہ کعبہ میں ہر جگہ ہوتی ہیں, مقام امام زمانہ علیہ السلام کے بالکل یہ یہاں پر, اس سے جو متصل جو ماربل لگا ہے, ماربل کے ساتھ اس پر کچھ عربی کی عبارت ہے, یہ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ بتایا یوں جا رہا ہے کہ وہاں پر آپ کو اتنا رش ہوگا, وہاں ایک اگر آپ کا کوئی بھی انتظامیہ کا یا آپ کے جو بھی کاروان آل یاسین کے ہمارے عابد صاحب بھی اگر لے کے جاتے ہیں تو سب ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ یہاں کو دشاندہی کر سکے, رش بہت ہوتا ہے. ابھی آپ یہاں دیکھ لیں, یہ مقام جبرائیل ہے. مقام جبرائیل کے فوراً بعد یہ ہے وہ جگہ جو کہ ماجن کہلاتی ہے, میم عین جیم نون ماجن, یہ وہ جگہ ہے جہاں کے گارا بنایا جاتا تھا. گارا حضرت اسماعیل گارا بناتے جاتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو آویزہ کرتے جاتے تھے, بڑے بڑے بلاک ہوتے تھے, آپ اندازہ کر لیجیے بلاک وغیرہ. ان دونوں باپ بیٹوں نے اطراف کے پانچ پہاڑیوں سے پتھر اکٹھا کیے, ان کے بلاک بنائے, بنانے کے بعد یہاں پر رکھے اور ایک میٹر بائی ایک میٹر کا انہوں نے پتھر لیا, اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیٹے سے بلاک لیا اور یہاں سے انہوں نے گارا بنایا, گارا بنا کے باپ کو دیا. جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جا رہی تھیں, لفٹ کے ذریعے وہ مقام ابراہیم بلند ہوتا جا رہا تھا. یہ وہ جگہ ہے جو مقام ابراہیم جو کہ خود بخود بلند ہوتا تھا اس دور کے اندر, کی لفٹ کا کام دیا کرتا تھا. یہ مقام ہے گارا بنانے کا, یہ ماجن ہے, یہاں سے گارا بنایا جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے. حضرت ابراہیم کے لیے قرآن شریف میں ہے کہ جب باپ بیٹے بنیادوں کو بلند کر رہے تھے, قرآن شریف یہ پروف کر رہا ہے کہ بنیادیں تو موجود تھیں, خانہ کعبہ کا وجود نہیں تھا, لیکن اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ باپ بیٹے بنیادوں کو بلند کر دے, یعنی بنیادیں وہاں پڑی ہوئی تھیں جو بلند کر رہے تھے, ان بنیادوں کو بلند کیا جا رہا تھا. ہاں صحیح آواز میں خیر میں پہنچ رہی آواز ہے, ٹھیک ہے. یہ ماجن کی جگہ ہے کہ جیسے جیسے ہم خانہ کعبہ کی جگہ آتی آ رہی ہیں آپ کو اصطلاحات بھی بتائی جائیں گی ساتھ ساتھ. یہ اب جب آپ پورا عمرہ کریں گے تو آپ کو ہر چیز بہت واضح ہو جائے گی. اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا آپ کا, لیکن یہ کہ اس میں آپ کو ایک مرتبہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ کونا, یہ کونا رکن عراقی کہلاتا ہے, یعنی عراق کی طرف والا کونا. اسٹریٹ اگر اس کونے کو دیکھیں تو عراق کی طرف, عراق کوفہ کربلا نجد کی طرف جاتا ہے, یہ عراق سے آنے والوں والا کوفہ ہے کہ کونا ہے. یہ اس کے بالکل برابر ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم ہے. حتیم وہ ایک دی نما ایک دیوار ہے جو کہ خانہ کعبہ سے متصل ہے, اس کا فاصلہ 3 میٹر ہے. خانہ کعبہ کی اگر ہلکی سی سرسری طور سے میں بتاؤں کہ خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نیچے بھیجا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے. حضرت آدم کے بعد حضرت شیخ نے اس کی دیواریں بلند کی, ان کے جو بیٹے تھے. اس کے بعد یہ نوح کے دور کے اندر خانہ کعبہ بلند کر دیا گیا, وادی تھی بیت اللہ تھی, یعنی بلند ہو جانے والا, نہ ڈوبنے والا نہ غرق ہونے والا. طوفان نوح پہ ایسا کوئی اثر نہیں پڑا, یہ بلند ہوتا گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور آیا, 5000 سال پہلے کی بات ہے. 5000 سال پہلے یہ جیسے بتایا کہ دونوں باپ بیٹے دیواریں بلند کر رہے تھے, اس کی بنیادیں بلند کرتے. پھر حضرت ابراہیم کا دور ہوا تو حضرت ابراہیم کے دور میں خانہ کعبہ جو تھا 4 میٹر تک بلند کیا گیا. یہ خانہ کعبہ کا دروازہ جیسے ہے, اس کے بالکل اپوزٹ پیچھے جو مستجار ہے, اس کے بالکل پیچھے جو دروازہ ہے وہ پہلے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کے بالکل پیچھے ایک دروازہ تھا. یہ خانہ کعبہ ابھی اسکوائر شکل میں ہے, پہلے تھا ریکٹینگولر شکل میں, یعنی مستطیل تھا یہ. یعنی اگر ہم 3 میٹر یہاں تک پہنچ, جہاں میری لکڑی جا رہی ہے, 3 میٹر ہم آگے کریں تو خانہ کعبہ کی دیوار اصل یہاں ہوا کرتی تھی. اصل بنیاد اس کی یہاں پر ہے, بنیادیں اونٹ کے کوہان جیسی تھیں. عبداللہ ابن زبیر نے جب بنیادوں دیکھا تھا حیرت کر رہا تھا کہ یہ بنیادیں کیسی ہیں, کہ ہزاروں سال گزر گئے لیکن بنیادوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا. وہ ایسی بنیادیں تھیں اس کے اندر صرف پتھر رکھنی بات ہے, نہ مسالہ کچھ ڈالا جائے نہ کچھ, جیسے اونٹ کے گوہاند ہوتے ہیں اس انداز سے بنیادیں. 4.5 میٹر کے اوپر بنیادیں نکلی تھیں یہاں پر, جو پھر ریسرچ کی گئی 1417 میں, ایک الگ ریسرچ کی گئی بنیادوں پر, ہر ہر بنیاد دیکھی گئی تھی. پر وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں. یہ حضرت ابراہیم کے دور کے اندر یہ بنیاد یہاں تک تھی, جو یہ آپ کو دیکھیں ایک لائٹ ایک نظر آ رہا ہے, لیمپ نظر آ رہا ہے یہاں تک, اور یعنی 4 میٹر بلند کیا گیا تھا. دروازہ دوسری طرف تھا ایک, لوگ خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے. یہ جو اس کا دروازہ ہے, پہلے دروازے کے نیچے یعنی مطاف, یعنی جو زمین ہے مطاف, جہاں پر حج کرتے ہیں, جہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں حاجی حضرات طواف کرتے ہیں, دروازہ یہ اتنے نیچے تھا, یعنی یہ تھا یہاں پر اس کا دروازہ, کہ لوگ ویسے ہی آتے تھے اور نکل جاتے تھے. یہ اس زمانے کا شیپ تھا. حضرت ابراہیم کا دور گزرا, اس کے بعد قوم امالکہ آئی, انہوں نے اس کو بلند کیا, اس میں کچھ تبدیلیاں کی, لیکن وہی جو بھی بنیاد تھی وہی رہی. کیونکہ اتنے عرصے کے اندر خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں, یا اور کوئی چیز. امالکہ کے بعد بنی جرم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی عائزہ میں جو لوگ تھے وہ بنی جرم کہلاتے ہیں. بنی جرم آئے, انہوں نے خانہ کعبہ کو ریپیئر کیا, بلند کیا, 12 مرتبہ ریپیئرنگ ہوئی. پھر بنی جرم کے بعد اسی ابن کلاب آئے, اسی ابن کلاب رسول اللہ کے چوتھے دادا, انہوں نے اپنے زمانے خانہ کعبہ کو بلند کیا. اسی کے بعد قریش کا دور آیا, قریش کا دور جس میں جناب رسالت ماب خود بنفس نفیس یعنی اس میں شریک تھے. جب آپ نے یہ تاریخوں میں پڑھا ہوگا, جب رسالت ماب نے خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا تو اس کے ساتھ قریش کے جتنے لوگ تھے سب اکٹھا ہو گئے, اور نزا یہاں پر آئی کہ حجرِ اسود کون اس کے اندر فکس کرے گا, آوینہ کرے گا. تو وہی آپ کے جیسے علم ہے کہ جو اگلے دن پہلی مرتبہ خانہ کعبہ داخل ہوگا, اس لیے رسول اللہ نے اس کو یہاں پہ آویزہ کیا تھا. خیر, یہاں سے 4 میٹر کو دیکھ کر کے جناب رسالت ماب نے اس کو 4 کی جگہ 8 میٹر کر دیا, خانہ کعبہ کی دیواروں کو 8 میٹر بلند کر دیا. 8 میٹر بلند کیا اور یہ دیکھا کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی, تو مطاف کو انہیں ذرا سا اونچا کر دیا, یعنی جہاں پر جو سخت ہے, اور پچھلا دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا, چھت الگ سے ڈال دی, پرنالا اس میں الگ لگا دیا. اور جب یہاں تک پہنچے تو کہا کہ اور خانہ کعبہ کو آگے بڑھاؤ, تو ان کا کہا کہ یا رسول اللہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ رزق حلال ہے کہ ہم آگے بڑھا سکیں, تو یہیں پر اس جگہ جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں روک دیا گیا, اور یہیں سے دیواریں بلند کر دی گئیں. رزق حلال کے علاوہ ایک پیسہ غیر حلال اگر لگے گا اس میں تو خانہ کعبہ کا کوئی شخص طواف نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ اب ہمارے پاس نہیں ہے, تو ان کا بس جہاں نہیں ہے تو پھر یہیں سے خانہ کعبہ کو بلند کر دو. پھر وہ اسکوائر شیپ میں آ گیا, اور یہ جو تھا علاقہ یہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کا دور آیا, عبداللہ ابن زبیر کا 65 ہجری میں دور آیا, تو اس نے عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تو یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں جیسے خانہ کعبہ تھا میں ویسا ہی بناؤں گا. عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو پھر اسی طرح سے بنا دیا, یعنی مستطیل جیسے حضرت اسماعیل کے حضرت ابراہیم کے دور میں خانہ کعبہ تھا وہ بنا دیا, اور اس کے اندر وہی پرنالا وہی 8 سے اس نے پھر 14 میٹر کر دیا. عبداللہ ابن زبیر نے 14 میٹر کر دیا, اس کی بلندی جو اس وقت ہے 14 میٹر کر دیا. دروازہ جو تھا ویسے ہی لگا دیا گیا, ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم کے دور میں تھا خانہ کعبہ. اس کے بعد حجاج بن یوسف کا دور آیا, اس نے کہا کہ میں ویسا بناؤں گا جیسے رسول خدا نے بنایا تھا. یہ آپ کو ذہن پر شاید گرا گزرے لیکن میں آپ کو ذرا سا تاکہ ایک تفصیل آپ کے علم میں آ جائے. اس کے بعد حجاج بن یوسف کے بعد ترکش دور آیا 1044 میں, اس کے بعد یہ کہ 1417 میں بعد اب جو فائنل جو نکلا یہ خانہ کعبہ حجاج بن یوسف کا. وہ عباسی دور میں یہ کہا گیا کہ جیسا کہ ابراہیم کے دور میں خانہ کعبہ ہم ویسا بنانا چاہتے ہیں, تو امام مالک نے سختی سے منع کر دیا کہ اب اسے مزید گنجائش نہیں ہے, تم لوگوں نے بادشاہوں نے اس کو بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے کہ جو آتا ہے اپنی مرضی سے بنا لیتا ہے, اب جیسا خانہ کعبہ ہے ویسے ہی رہے گا. یہ تو خانہ کعبہ کی شکل تھی. ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر, یہ پھر آتا ہے حطیم. حطیم وہ جگہ ہے جہاں کے خانہ کعبہ پہلے ہوا کرتا تھا, تھوڑا سا 3 میٹر آگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے جا رہے تھے تو اپنی بیوی کو حضرت حاجہ کو اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے, اور ایک یہاں پر جھوپڑا نما بنا دیا تھا تاکہ یہاں دونوں ماں بیٹے رہیں. تو یہ جگہ یہاں حضرت حاجہ رہتی تھی. حضرت حاجہ کے انتقال کے بعد یہ جگہ یہاں پر یہاں ان کو ان کی یہاں پر قبر بنا دی حضرت اسماعیل نے. حضرت اسماعیل نے ایک چیز دیکھی کہ جب حاجی حضرات طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے والدہ کی قبر مطہر کو لوگ حاجی حضرات پیروں تلے رونتے جاتے ہیں. ان کو یہ بات گراں گزری اور انہوں نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد انہیں یہ حتیم کی شکل دی. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو تاکہ ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو, حتیم کی تاریخ, اور یہ پھر حتیم بنا دیا. اب حاجی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ جب یہاں جائیں طواف کریں تو حتیم کو شامل کریں, حتیم کے اندر سے کوئی نہ جائے. اگر کوئی شخص شارٹ کٹ سمجھتے ہوئے حتیم کے اندر سے طواف کرے گا تو اس کا طواف باطل ہوگا. تو اس وجہ سے یہ حتیم بنایا گیا. حتیم بننے کے بعد جب ماں کا انتقال ہوا تو ان کو یہاں دفن دیا تھا, جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تو ان کی بھی قبر مطہر یہی ہیں. اس کے بعد 70 انبیاء اور یہاں پر دفن ہوئے ہیں. حتیم کے اندر بے انتہا اجر و ثواب ہے نماز ادا کرنے کا. آپ کے لیے موقع ہوگا, آپ جس قدر بھی آپ نمازیں اندر ادا کر سکتے ہیں حتیم کے اندر ادا کریں. یہ کیونکہ بتایا گیا تھا خانہ کعبہ کا یہ پورشن یہاں تک تھا, یہ توڑنے کے بعد ادھر کر دیا گیا تھا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو عین میزاب رحمت کے نیچے, اور یہ 3 میٹر کی جو دیوار جو پہلے تھی یہ توڑ دی گئی تھی, اس کے ساتھ نماز پڑھے, جو کہ مصلی امام زین العابدین علیہ السلام. عین میزاب رحمت کے نیچے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, یہ ان کا مصلی تھا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو میزاب رحمت کے نیچے رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان کوئی نماز پڑھے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھائے. یہ جناب رسول خدا نے کہا تھا. یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں رکن عراقی سے پورا گھومنے کے بعد اس کے جسٹ اپوزٹ ہے وہ رکن شامی ہے. رکن شامی کا مقصد یہ ہے کہ وہ شام کی طرف, یعنی باب عمرہ ادھر جاتا ہے اور شام کی طرف والا. حاجیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حاجی جب اپنا حج اور عمرہ ختم کرنے بعد یہ واپس جائے تو ضروری ہے اس کو کہ رکن شامی سے جو باب عمرہ ہے وہاں سے باہر جائے. خانہ کعبہ کے اندر کے لیے تو یہاں سے باب شیبہ کے لیے ہے, اور باہر جانے کے لیے جب خانہ کعبہ ودا کر کے جائے تو اس رکن شامی سے باہر جائے. رکن شامی سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں, یعنی اس کے اپوزٹ وہ مستجار کہلاتا ہے. مستجار یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے عین پیچھے جو دروازہ ہے جو بند کر دیا گیا تھا مستجار ہے. اس مستجار کے ساتھ ہے مقام شق, جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی, جہاں مولا کی ولادت ہوئی تھی. یہ اس دروازے کے بالکل پیچھے ہے. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رکن یمانی کے ساتھ مستجار اور رکن یمانی کے درمیان میں یہ شق ہے, مقام شق, وہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی اور وہاں سے داخل ہوئے تھے. رکن یمانی پھر یہاں تھا, اس کے دیوار جہاں شق ہوئی مقام شق کے بعد یہ رکن یمانی. رکن یمانی بھی یہاں پہ جناب رسول خدا جب وہاں جاتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے اس کے بغیر ہار لگاتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. رکن یمانی بھی یہیں سے ہم لوگ رب نہ آتے نہ فی دنیا یہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے پھر یہاں پر آتے ہیں. جب یہ آپ نے پورا سرکل کیا تو آپ کا جو پورا طواف ہوا ایک شوط ہوا, یہ سمجھ لیے طواف کا ایک حصہ ہوا. یہاں سے جب آپ یہاں سے چلیں گے سٹارٹ کریں گے واپس آئیں گے تو یہ ایک چکر کاؤنٹ ہوگا, ایک طواف نہیں ایک چکر. ایسے 7 چکر آپ مسلسل لگائیں گے تو کہیں جا کے طواف بنے گا. کوشش یہ کرتے ہیں کاروانوں میں کہ اجتماعی طور سے طواف کریں. جو واجب طواف ہوتے ہیں جو انتہائی واجب, ان کو اجتماعی طور سے کی جاتے ہیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے. آپ لوگ انشاءاللہ سب ایک ساتھ طواف کریں گے, اجتماعی طواف ہوگا, عمرہ مفردہ کا بھی, عمرہ تمتو کا بھی, اور حج تمتو کا بھی. انشاءاللہ واجب طواف جو ہوگا اجتماعی طور سے ہوگا. دعائیں تک مانگنے کو کہا ہے کہ نہ مانگے, اگر خطرہ ہے کہ آپ کا طواف, آپ کا ایک شوط, ایک چکر چھٹ جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کی غلطی کا کوئی اس میں, کیونکہ حج پہ اثر پڑتا ہے. یہاں آپ نے پے در پے جب 7 چکر لگا لیے, جب 7 چکر لگا لیے تو آپ کا ایک طواف کاؤنٹ ہوا. جب آپ کا ایک طواف ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے. یہ بھی کیونکہ اصطلاحات بتانا مقصود تھا مجھے, ابھی ہم عمرہ مفردہ کی طرف نہیں آئے ہیں. آپ کو جب یہ بتا دی جائیں گے عمرہ مفردہ بہت آسان لگے گا, آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ مقام ابراہیم ہے, یہ آپ کی جو اور دوسرے ہم نے مقام بتائے, یہ جتنی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اس حجر اسود سے, یعنی پورا ہمارا سرکل ہو گیا, رکن عراقی ہو گیا, رکن شامی ہو گیا, مقام ابراہیم ہو گیا. مقام ابراہیم سے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں, یہاں پر اس جگہ پر زمزم کا کنواں, یہاں پر اس کے نیچے زمزم کا کنواں. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جو نومولود تھے، چھوٹے تھے، ان کو چھوڑ کے گئے تو کہا کہ وارث آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم خاموش رہتے. جب حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا اللہ کے فرمان کے تحت ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ جب اللہ کا ارادہ ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ سبب بھی پیدا کر دے گا. یہ بے آب و گیا صحرا کے اندر ماں اور بیٹے کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا چھوٹی سی مشکیزہ ہوتی ہے اور چند کھجور کے دانے ہوتے ہیں، یہ دے کر کے حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں. یہاں پر پہنچنے بعد حضرت حاجرہ پریشان ہوتی ہیں، دھوپ کا وقت ہے، چل چلاتی دھوپ ہے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، بھوک سے برا حال ہے، اب پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں تو بیٹے کو یہاں پر اس مقام پر لٹا دیا تھا. پہلے یہ تھا، یہاں پر ایک بنا ہوا تھا گول سا دائرہ، لوگوں کو پتہ چلتا تھا تو انہیں وہ آگے چومتے تھے، لیکن انہیں شرک و بدعت کی وجہ سے تمام چیزیں نشانیاں ہٹا دی ہیں. صرف آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اس کے درمیان ہے. یہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، حضرت حاجرہ پہنچی تھی صفا کی طرف، یعنی یہ جو سیدھا جا رہی ہے، یہ جو لائن جا رہی ہے صفا کی طرف گئی، وہاں سراب کی شکل میں پانی نظر آیا. صفا پہ جب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے. صفا سے پھر مروہ کی طرف بی بی حاجرہ جاتی ہیں. یہاں اس مقام پہ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر آگے بڑھتی ہیں، نگاہیں ماں کی جو ہیں حضرت اسماعیل پہ ٹکی ہوئی ہیں اور بھاگ چلی آ رہی ہیں پانی تلاش میں، نگاہیں مسلسل حضرت اسماعیل کے اوپر ہیں. ایک جگہ نشیب کا علاقہ آتا ہے، وہاں نشیب میں جیسے ہی داخل ہوتی ہیں تو حضرت اسماعیل کی نگاہ ان پر سے ہٹ جاتی ہے، تو ماں انتہائی پریشان ہوتی ہے، بے ساختہ بھاگتی ہے، بے ساختہ بھاگ کر کے تاکہ اس نشیب سے نکل کے، اس وادی سے نکل کے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں حضرت اسماعیل کو دوبارہ دیکھ سکیں. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ہر حاجی کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ جب بھی جائے گا صحیح کے اندر کہ اس کو ہر صورت سے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہاں سے جب مروہ پہنچی تو مروہ سے پھر نظر آیا حضرت حاجرہ کو، دے مقام صفا کے اوپر پانی نظر آیا ایک سراب کی کیفیت، پھر واپس آئیں، پھر دیکھا مروہ پہ پانی، سات چکر مسلسل لگائے حضرت حاجرہ نے، سات چکر لگائے اور پانی ان کو نہیں ملا. وہ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سب جانتے ہیں کہ صحیح میں جب تک سات چکر نہ لگیں اس کی صحیح نہیں. حج کا ایک ایسا رکن قرار دیا کہ کسی بھی حاجی کے لیے حاجرہ نہ ولی نہ پیغمبر نہ اولیاء، کچھ نہیں، ان کی کیا حاصل، لیکن بار تعالیٰ کو حاجرہ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے یہ لازمی قرار دیا کہ اس نے اگر صحیح کرنا ہے تو حاجرہ کے انداز میں صحیح کرنا ہے، اگر اس نے بھاگنا ہے وہاں سے تو حرولہ کی چال رکھ دی، جس کو میلین اخذرین کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں کے ہر حاجی کے اوپر مصیب ہے کہ حرولہ کی چال، یعنی دونوں کاندھے سے اچکا کر کے چلے بھاگے، تقریباً 300 میٹر کا فاصلہ ہے، وہ ہر حاجی کے لیے لازمی ہے کہ وہاں سے دوڑ کے بھاگے، دوڑ کے وہاں عبور کرے اس جگہ کو. تو صفا سے مروہ یہ سات چکر مکمل ہوتے ہیں. جب حضرت حاجرہ واپس آئیں تو یہ زمزم دیکھا، تو آپ کو ساری چیزیں آپ لوگوں کو علم ہے، زمزم اپنے انتہائی تیزی کے ساتھ پانی وہاں سے حضرت اسماعیل کے پائے اقدس سے، ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا، اور آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہے اس پانی سے. ہم لوگ صفا پر ہم آتے ہیں، صفا پر آنے کے بعد صفا کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس کے اندر بڑے واقعات ہیں تاریخی، اس سے کوئی تعلق نہیں سوائے کہ صفا پر اگر آپ آتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، اگر کسی پاس سمجھتا ہے کہ وہ اس میں رزق کی کمی ہے تو یہاں پر دعا مانگتا ہے، تو مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے دعا مانگی اس کی دعا قبول نہیں ہو، رزق کی زیادتی کے لیے صفا کے اوپر. پھر صفا سے مروہ بھی آتے ہیں، کوئی بہت زیادہ گناہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یوں تو حج کے بعد ہر شخص تو جیسے ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، لیکن یہاں پر استغفار کرنے کے لیے ہر عالم نے، ہر مرجع نے کہا کہ آپ مروہ پہ بیٹھ کے استغفار کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. تو صفا سے مروہ پہنچتے ہیں، یہاں پر تفسیر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا یہ عمل، یعنی یہ سارے جو اصطلاحات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، ہم یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم عرفات کی طرف جاتے ہیں. تو عرفہ ہوتا ہے، عرفات کے اندر ایام تشریق کہلاتے ہیں. ایام تشریق آپ کے لیے عجیب سا لگے گا، لیکن یہ اصطلاحات بتانا مقصود ہیں، وہ ایام جو کہ 9 کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک، یہ جو دن ہوتے ہیں 9, 10, 11, 12, 13، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ہر حاجی 9 میں ہر صورت میں عرفات ہوتا ہے، 13 کو بیتوتا کر کے نکل جاتا ہے. تو یہ ایام جن تاریخوں میں حاجی حضرات یہاں پر ہوتے ہیں منا عرفات کے اندر، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. اسی طرح سے یوم یوم نہر یعنی ایام تشریق کے بعد ہے یوم ترویہ. یوم ترویہ وہ ترویہ ہوتا ہے جس تاریخ کو حاجی مکہ سے نکل رہا ہوتا ہے, یعنی 8 تاریخ. 8 تاریخ کو سارے کے سارے جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں مکہ چھوڑ کر کے عرفات اور مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں, یوم ترویہ. پھر یوم عرفہ, یوم عرفہ وہ ہوتا ہے جو عرفات کا وقوف ہوتا ہے. عرفات کے وقوف کو ہم کہتے ہیں یوم عرفہ. عرفات کا وقوف جیسے آپ کو بتایا ایسے چند گھنٹوں کا ہوتا ہے, زوال سے لے کر غروب تک وقوف کرنا. وہاں آپ نے کوئی دعائیں نہ کریں, کچھ نہ کریں, اگر صرف وقوف کریں وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کا یہ عرفات کا وقوف ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے یوم نہر. عرفات عبور کرنے کے بعد ہم لوگ جب جاتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں, مزدلفہ میں ساری رات کنکریاں چنتے ہیں. وہاں وہ ایک شب قدر جیسی اس کی اہمیت ہوتی ہے اس رات کی, لیکن حاجی اس قدر تھکے ہوتے ہیں, 2 دن سے مسلسل جاگے ہوتے ہیں, ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا عبادت کریں. وہ صرف مسلسل چل رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ منا کے خیموں تک پہنچ جائیں. مزدلفہ کے اندر ساری رات گزارتے ہیں, موقع ملے عبادت کر لیں, دعائیں مانگیں اور وہاں کنکریاں چنیں. کنکریاں چننے کا عمل مزدلفہ میں ہوتا ہے. کنکریاں چننے کے بعد آپ لوگ الگ صبح فجر, طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک وقوف یہاں مزدلفہ میں ہوتا ہے. مزدلفہ کا وقوف کا ٹائم ہوتا ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, یہ وقوف کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد حاجی حضرات مینا میں جاتے ہیں. مینا کے اندر بڑا شیطان ہوتا ہے, یہ نہیں ابھی صرف اصطلاحات بتانا مقصود ہے. تو یہ آپ کی ساری چیزیں ہوئیں. ایک بیتوتہ ہوتا ہے, یعنی 12 اور 13 کی شب کو, 11 اور 12 کی شب کو مینا میں گزارنے کو بیتوتہ کہتے ہیں. اصطلاحات آپ کی مکمل ہو گئیں. اب ہم یعنی ایک جنرل ساری جو چیزیں تھیں, ایک پارٹ پہلا ختم ہوا ہے تاکہ آپ کو اس سے آگاہی ہو. اب ہم عمرہ مفردہ کی طرف آتے ہیں. صلوات بھیجیے. عمرہ مفردہ کے اندر آپ سمجھ لیے ابھی ہم لوگوں کا عمل جو ہوگا عمرہ مفردہ کا یہ ہوگا, ہم لوگ جوفہ پہنچ گئے. جیسے آپ سے بتایا تھا کہ قافلے کا طریقہ کار یہ ہوگا, طریقہ کار یہ ہوگا کہ سارا قافلہ جوفہ جائے گا. جوفہ سے احرام پہن کر کے, احرام کی نیت کر کے, عمرہ مفردہ کی نیت کر کے ہم لوگ مکہ میں پہنچیں گے. مکہ میں پہنچنے بعد پہلا میقات عبور کیا, دوسرا عبور کیا, مسجد الحرام میں آئے, اس کے بعد یہاں سے داخل ہوئے. احرام پہن کر کے ہم داخل ہوتے ہیں عمرہ مفردہ کی نیت کرنے بعد. ہم نے ہمارا لباس وضو کیا, غسل کیا, احرام پہنا, آ گئے. اگر کوئی نماز ہوتی ہے مغربین کی نماز ہوتی ہے تو وہ پڑھ لی ہے, نہیں تو 6 رکعت نماز پڑھ لی جاتی ہیں. احرام جب پہنتے ہیں تو 6 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, یا عام طور سے حاجی حضرات مغربین کے وقت وہاں پہنچتے ہیں, مغربین کی نماز ادا کی اور اس کے بعد سارا قافلہ روانہ ہوتا ہے. اس وقت جب ہم احرام پہن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک عمل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں. جیسے ہی تلبیہ پڑھا جتنے بھی احرام ہم کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں, آدمی محرم ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اوپر احرام کی پابندیاں, اس کے اندر احرام کی پابندیاں آپ کے علم میں, جو آپ کو کتابچہ ملے گا اس میں 26 احرام کی پابندیاں ہیں, 4 خواتین کی الگ ہیں. احرام پہننے کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھتے ہیں. تلبیہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد اور تلبیہ غلط پڑھے گا تو اس کا حج مشکل میں آ جائے گا, اس کا حج باطل ہوگا. آپ کسی طریقے سورہ الحمد کی پریکٹس کر لیں صحیح, اور تلبیہ کی کہ یہ صحیح پڑھا جائے کسی بھی عالم دین سے مولانا سے, یا وہ شخص جو کہ قرآن سمجھ سکتا ہے اچھی طرح سے, جو اغلاط کو نشاندہی کر سکتا ہے, اس کے سامنے اپنا صرف سورہ الحمد سنا لیں. آپ کے لیے دلچسپی کے لیجیے کہ پچھلے سالوں میں کاروانوں سے کندر سے جب خواتین و حضرات کے سورہ الحمد سنے گئے تو 65% مرد حضرات سورہ الحمد صحیح نہیں سنا سکے, 60% خواتین سورہ الحمد صحیح نہیں سنا سکیں. ہم لوگ سورہ الحمد پڑھتے ہیں لیکن وہ جو باریکیاں ہوتی ہیں ایک عالم دین آپ کو بتا دے گا دیکھیے یہ باریکی ہے. تو آپ لوگ بغیر کسی جھجک کے, ٹھیک ہے اب تک جو کچھ ہوا چھوڑیے, آپ سورہ الحمد کو ایک بار سنا لیں, قلب کو اطمینان ہو جائے گا. ایک تلبیہ آپ کے سامنے پڑھیں, پڑھنے کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں غلطی ہے کہاں نہیں غلطی ہے. ایسے ہی جیسے انعمت علیہم کہہ دیا, انعمت اگر انعمت عین نکلتا ہے اس کے اندر, وہ ساری چیزیں نشاندہی کی جا سکتی ہیں. میں تلبیہ پڑھتا ہوں, آپ نے احرام پہن لیا ہے, نماز پڑھ لی ہے, نیت کر لی, اب کیا ہے تلبیہ. تلبیہ میں پڑھتا ہوں, آپ ریپیٹ کریں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك الملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا تو وہ افعال میں صرف یہاں کیونکہ یہ ابھی یہاں کی جگہ نہیں تھی آپ کو دکھانے کے لیے بدن پر تیل یہ جو چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں سرما لگانا ناخن کاٹنا بال اکھاڑنا زینت کرنا قسم کھانا حرم سے گھاس اکھاڑنا حرم کتنی اہمیت ہے کہ وہ کہ وہاں سے گھاس اکھاڑنا درخت یہ کوئی چیز گالی تک نہیں بک سکتے حرم کا جو علاقہ میں آپ کو بتایا ہے نگاہ کرنا خوشبو کا استعمال کرنا آئینہ دیکھنا جسم سے خون نکالنا دانت اکھاڑنا جھوٹ بولنا شکار کرنا شکار تو ہر وقت حرم کے اندر اجازت نہیں کسی صورت سے اسلحہ رکھنا اور جس پر پائے جانے والے کیڑے وغیرہ اور دوسرے ایسے ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ لیے گا یہ اور مرد حضرات کے لیے یہ تو وہ ہیں کہ ان جنرل کے تمام خواتین اور حضرات کے اوپر سب پر یہ حرام ہے حالت احرام کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں اس کے اوپر کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا آئینہ بھی نہیں دیکھ سکتا جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ لوگ ذہنی طور سے تیار رہیے گا کہ آپ حالت احرام میں ہیں جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوتے ہیں سامنے ایک بڑا سا آویزہ ہوتا ہے آئینہ اب کیا کریں تو لوگ عام طور سے بیچارے انتظامیہ کے لوگ کچھ نہ کچھ اخبار لگا دیتے ہیں جیسے ہی کمرے پہنچے جگہ جگہ آئینے ان ساری چیزوں ڈیلیبریٹلی کم سے کم نہ کریں اور آپ لوگ احتیاط